السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت مؤمن، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. اللہ تعالی شانہ نے ہم بندوں کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اچھے اچھے کاموں کو کرنے کا حکم فرمایا ہے اور برے کاموں سے بچنے کا حکم فرمایا ہے. اچھے کاموں کو اعمال صالحہ کہتے ہیں. اور برے کاموں کو معاصی کہتے ہیں، گناہ کہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کہتے ہیں. اللہ تعالی شانہ ہم سے صرف اتنا ہی چاہتے ہیں کہ ہم جو اس کے بندے ہیں، جو ہر اعتبار سے اس کے احسان مند ہیں، وہ ان کاموں کو کرے جو اس کی نظر میں اچھے ہیں، اور ان کاموں سے بچے جو اس کی نظر میں برے ہیں. اور ہمیں بتلانے کے لیے کہ کون سے کام اچھے ہیں، کون سے کام برے ہیں، اللہ تعالی شانہ نے ایک عظیم الشان نظام مقرر فرمایا. اللہ جل جلالہ وعم منوالہ نے اپنی بات ہم تک مستند اور معتبر طریقے سے پہنچانے کے لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیجا. भी चंद नहीं, चंद दर्जन नहीं, बल्कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम इस मकसद के लिए दुनिया में आए कि अल्लाह ताला शानुहु किन कामों से राजी होता है और किन कामों से नाराज होता है वो अल्लाह के बंदों को बतलाएं। और अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु की करम नवाजी को देखिए कि सिर्फ उनको इसी मकसद के लिए नहीं भेजा कि तुम दुनिया में जाओ और दुनिया में जाकर मेरे बंदों को बतला दो कि इन कामों से अल्लाह खुश होता है, इन कामों से अल्लाह नाराज होता है, लिहाजा इन कामों को करो, इन कामों को मत करो। उनका एक काम ये भी था कि बंदों को बतलाए कि अल्लाह किन कामों से खुश होता है और किन कामों से नाराज, यानी आमाल सालेहा क्या है, अच्छे अच्छे काम क्या है और आमाल बद क्या है, मासी क्या है, गुनाह के काम क्या है, ये भी उन्होंने बतलाया। और इसको बतलाने के साथ साथ अच्छे कामों पर लाने का और बुरे कामों से बचाने का काम भी उनके सुपुर्द हुआ। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा ये दो जिम्मेदारियां देकर, एक जिम्मेदारी तो ये कि मेरे बंदों को बतला दो कि ये अच्छे काम है तुम्हें करने हैं, ये बुरे काम है तुम्हें बचना है, और फिर इतना ही नहीं कि बचा करके फारिग हो जाओ, बल्कि उस इल्म के जरिए जो मैं तुम्हें दूंगा कुरान की शक्ल में और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में अहादीस की शक्ल में, जो कि दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम को भी वो चीज मिली, तो मैं तुम्हें वहय के जरिए बतलाऊंगा कि किन कामों को मैं पसंद करता हूं, किन कामों को नापसंद करता हूं, किन कामों से राजी होता हूं, किन कामों से नाराज होता हूं, और फिर मैं तुम पर वही भेजूंगा और उस वही के जरिए तुम सिर्फ बतलाकर फारिग ना हो जाएं, बल्कि मुख्तलिफ तरीकों से इनकी हिम्मत अफजाई करें अच्छे कामों के लिए और इनकी हिम्मत शिकनी करें बुरे कामों के लिए। इन्हें बताए कि देखो ये अच्छा काम है, अगर इस काम को करोगे तो तुम्हें दुनिया में ये मिलेगा, मौत के वक्त ये मिलेगा, कब्र में ये मिलेगा, आखिरत में ये मिलेगा, और देखो ये बुरा काम है, अगर तुम इस काम को करोगे तो दुनिया में ये नुकसान होगा, मौत के वक्त ये नुकसान होगा, कब्र में ये नुकसान होगा, आखिरत में ये नुकसान होगा। और फिर इसके साथ उनको ये भी सिखलाया कि मेरे वो बंदे जो तुम्हारा पैगाम सुनकर और तुम्हारी तरगीबों और तरहीबों को सुनकर बुरे कामों से बचने के लिए खड़े हो जाएं और अच्छे कामों को करने के लिए मुस्तैद हो जाएं, लेकिन नफ्स और शैतान की तरफ से रुकावटें पेश आए तो उनको उन रुकावटों से बचाकर सिराते मुस्तकीम पर चलाना कैसे है। तो यतलू अलैहिम आयाति ही, ये एक काम कि बतला दो कि अल्लाह इन कामों से खुश होते हैं, इन कामों से नाराज। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और फिर मजीद गहराई में जाकर उनकी जहन साजी की जाए कि देखो ये अच्छे अच्छे काम है और इन अच्छे अच्छे कामों का ये नतीजा है, ये बुरे काम है इनका ये नतीजा है, और फिर जो रुकावटें उनको आए तो वयु जक्कीहिम, उनका तजकिया करें, उनका तजकिया करें, और तजकिया करके वो राह रास्त पर सिर्फ आ जाए नहीं, राह रास्त पर आ जाए और राह रास्त पर चल सकें और चल कर अल्लाह की विलायत तक पहुंच जाए और अल्लाह की जन्नत तक पहुंच जाए, ये तुम्हारा काम है। और अंबिया अलैहिस्सलाम ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया। सबसे पहला अच्छा काम क्या है, शिर्क को छोड़ दो, तौहीद को इख्तियार कर लो, کفر کو چھوڑ دو ایمان کو اختیار کر لو, یہ سب سے پہلا اچھا کام, یہ بنیاد ہے. اس بنیاد کے بغیر حسن اخلاق نہیں, اس بنیاد کے بغیر عبادت عبادت نہیں, اس بنیاد کے بغیر معاشرت معاشرت نہیں, اس بنیاد کے بغیر معاملہ معاملہ نہیں. ہماری شریعت مطہرہ نے جو عبادت کا طریقہ بتلایا ہے, ہماری شریعت مطہرہ نے جو معاملات سکھلائے ہیں, جو معاشرت سکھلائی ہے, جو حسن اخلاق سکھائے ہیں, اگر کوئی شخص ایمان کے بغیر ان چاروں چیزوں کو اپنی زندگی میں لے آئے تو اللہ جل جلالہ عام نوالہ کی نظر میں یہ نہ عبادت کرنے والا ہے, نہ معاملات کو اختیار کرنے والا ہے, نہ اس کی زندگی میں معاشرت ہے, نہ یہ حسن اخلاق سے آراستہ ہے. یہ بنیادی چیز ہے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ بنیادی چیز ہے, تو سب سے پہلے وہ انسانوں کے اوپر اس کی محنت کرتے تھے, ایمان لے آؤ, اللہ جل جلالہ وام منوالہ کی توحید اختیار کرو, اور ان کو ایمان پر لانے کے لیے اور اللہ جل جلالہ وام منوالہ کی توحید پر لانے کے لیے انہیں کیا کچھ سہنا پڑا وہ تو اللہ جانتے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جانتے ہیں اور ان کے متبعین جانتے ہیں. پوری ایک تاریخ ہے, 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کچھ کم تعداد ہیں. انہوں نے اللہ کے بندوں کو اعمال صالحہ کی طرف لانے کے لیے کن کن مشکلات کا سامنا کیا. انسان تصور نہیں کر سکتا, ایک پیغمبر کوئی چھوٹا موٹا آدمی چھوڑا ہوتا ہے, نبوت بہت اونچا منصب, نبوت بہت اونچا منصب. اللہ جل جلالہ وام منوالہ اپنے بندوں سے گفتگو کرنے کے لیے بطور میڈیم کے نبی کو منتخب فرماتے ہیں, اپنے بندوں سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے بندوں میں سے کسی کا انتخاب کرتے ہیں کہ میں تیرے ذریعے میرے بندوں سے بات کروں گا, میں تجھے بتلاؤں گا, تو میرے بندوں کو بتلائے گا. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ کو خوب معلوم ہے کہ وہ رسول کس کو بناتا ہے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا خاص انتخاب ہوتا ہے. اللہ یجتبی الیہ من یشاء, شان اجتباعیت سے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اپنے خاص خاص بندوں کو منتخب فرماتے ہیں, اور اس انتخاب اور اس چننے میں سب سے اعلی طبقہ جو ہے وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے, اعلی طبقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. اس اعلی طبقے کے افراد کی زندگیوں کو جب الگ الگ دیکھا جاتا ہے تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اتنے اونچے منصب کا آدمی اللہ کے بندوں کو اعمال صالحہ پر لانے کے لیے, ایمان پر لانے کے لیے, توحید پر لانے کے لیے, اور اچھے اچھے کاموں کی طرف لانے کے لیے, اور شرک سے اور کفر سے بچا کر برے کاموں سے بچانے کے لیے گلیوں میں چکر لگا رہا ہے, گلیوں میں چکر لگا رہا ہے, جیسے بھکاری اس در سے اس در پر, اس در سے اس در پر, اس مجمع سے اس مجمع میں, اس مجمع سے اس مجمع میں, لیکن بھکاری کچھ لینے کے لیے چکر لگاتا ہے اور اللہ کا نبی کچھ دینے کے لیے چکر لگاتا ہے. سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں, ایک بستی میں ایک بہت بڑے بزرگ ہوں, ایک بستی میں ایک بہت بڑے عالم ہوں, ان کا ایک مقام ہوتا ہے, ایک حیثیت ہوتی ہے. اسی لیے ایمان والے لوگ جن کو دین سے وابستگی ہوتی ہے وہ ان کے قدموں میں جا کر بیٹھتے ہیں, ان کی باتیں سنتے ہیں, اپنے دلوں کو ان کی باتوں سے جلا عطا کرتے ہیں کہ حضرت کا بہت اونچا مقام ہے, علامہ صاحب کا بہت اونچا مقام ہے, یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم ان کو گھر بلا کر کے مسئلہ پوچھیں, ہمیں خود جانا چاہیے, عالم کے پاس ہمیں خود جانا چاہیے. ایک عالم کی حیثیت نبی کے ساتھ یا نبی کی حیثیت عالم کے ساتھ آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ نبی کا مقام کتنا اونچا ہوتا ہے. اور وہ نبی اپنے لیے نہیں اللہ کے بندوں کے لیے گلیوں میں چکر لگا رہا ہے اور کڑوے کڑوے جملے کسے جاتے ہیں, کڑوے کڑوے فقرے سننے پڑ رہے ہیں. سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ الفاظ سننے پڑتے تھے کہ یہ کاہن ہے, کاہن, اس کا شیاطین اور جنات سے تعلق ہے, وہ کچھ باتیں اس کے کانوں میں کہہ جاتے ہیں اور بس یہ اول پھول کی بکتا رہتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک, نقل کفر کفر نہ باشد. یہ کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے, ساحر ہے. یہ جب قرآن پڑھتا ہے, یہ جب گفتگو کرتا ہے یا اس کی رفتار کو دیکھ کر جو دل پر اثر ہوتا ہے, یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ اللہ کا کوئی فرستہ دا ہے یا اللہ کا کوئی پیغمبر ہے, اس وجہ سے کہ یہ جادوگر ہے, یہ اپنے جادو سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا ہے. یہ شاعر ہے, شاعر, یہ قرآن وران نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ شاعر ہے. اور شعر و شاعری کا ایک اثر ہوتا ہے کہ جب بھی شعر و شاعری پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے تو لوگوں کی طبیعت میں ہلچل مچ جاتی ہے. تو یہ قرآن کی وجہ سے جو طبیعت میں ہلچل مچتی ہے, یا ان کا اپنا کلام ایسا ہے خود کا بھی کہ جس سے طبیعت میں ایک اثر ملتا ہے, یہ شاعر ہے اس وجہ سے. یہ جو کچھ تمہیں پڑھ کر سناتا ہے, یہ تورات اور زبور اور انجیل جیسی سماوی پرانی کتابوں میں سے چوری کر کے لاتا ہے اور تمہیں سناتا ہے. یعنی یہ چھوٹی باتیں نہیں ہیں, چھوٹی باتیں نہیں ہیں. اپنے بارے میں سوچے کہ ہم کوئی حق بات کہہ رہے ہوں, اچھی بات کہہ رہے ہوں کسی کو, اور وہ کہے کہ یہ شاعرانہ تخیل ہے, ہمیں کتنا دکھ ہوگا. ہمیں کوئی کہے کہ یہ جادوگر ہے, ہمیں کوئی کہے کہ اس کا تعلق شیاطین اور جنات سے ہے, اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں کوئی کہے دے کہ یہ پاگل ہے, اس کی باتیں جو ہے وہ مجنون کی بڑھ سے زیادہ نہیں ہے. جیسے پاگل آدمی چلتے چلتے بڑبڑ کرتا رہتا ہے, بس ایسی باتیں ہیں اس کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مبارک جتنا لطیف تھا, اتنا لطیف قلب اور دل اللہ نے پیدا ہی نہیں کیا تھا. دل جتنا زیادہ صاف ستھرا ہوتا ہے, جتنا شفاف ہوتا ہے, اتنا زیادہ لطیف, اور جتنا لطیف ہوتا ہے اتنا زیادہ تأثر قبول کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اوزیت و فی اللہ معلوم یوزا احد قبلی, حق تعالی شانہ کی ذات کے بارے میں مجھے جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے, اتنی مجھ سے پہلے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی. اس سے کہ قلب متاثر بہت ہوتا تھا, اعلی درجے کی لطافت تھی اس قلب مبارک میں. اور اتنا ہی نہیں, پھر مزید اوپر راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں, پتھر پھینکے جا رہے ہیں, کوڑا پھینکا جاتا ہے, گندگی پھینکی جاتی ہے. آپ کے گلے میں, آپ کی گردن میں پھندا ڈالا جاتا ہے. آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں بیت اللہ کے سامنے اور سجدے میں جاتے ہیں تو اونٹ کی اوجھ لا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پر رکھی جاتی ہے. لیکن میرے بھائیو, انبیاء علیہم السلام اپنے مقام سے اتنا زیادہ نیچے اتر جاتے تھے اللہ کے بندوں کو اعمال صالحہ کی طرف لانے کے لیے کہ عقل حیران. بلکہ اگر اس کو دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ انبیاء علیہم السلام اعلی درجے کی انکساری اختیار کر کے, اعلی درجے کی انکساری اختیار کر کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جڑنے کے لیے اپنے مقام سے اترتے نہیں تھے بلکہ اپنے مقام کو اور بلند کر لیتے تھے اللہ کی نظر میں. من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے اپنے کو گھٹاتا ہے اللہ کی خاطر تو اللہ جل جلالہ عام منوال اسے رفعت عطا فرماتے ہیں. انہی مشقتوں انہی پریشانیوں کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے رفعت عطا فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو. رفیع تو پہلے سے تھے مگر ظاہر میں بھی رفعت عطا فرمائی, اس لیے کہ ہر طرف ذلت کے نقشے, ہر طرف ذلت کے نقشے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ سارے معاملات کیے جا رہے تھے, عملاً بھی تکلیف قولاً بھی تکلیف پہنچائی جا رہی تھی, اور پھر چونکہ مکہ مکرمہ میں مسلمان کم تھے اور جو مسلمان ہو رہے تھے وہ مسکین تھے غریب لوگ تھے بالعموم, تو ان کو سزائیں دی جاتی تھی, ان کو مارا پیٹا جاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چیخیں سننی پڑتی تھی, ان کی آہو بکا کو برداشت کرنا پڑتا تھا. اور پھر یہ بھی نہیں کہ گھر میں بیٹھے رہتے تھے, جائے واردات پر تشریف لے جاتے تھے جہاں آپ کے جانسار صحابہ رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے ساتھ جو آپ کو بہت زیادہ محبوب تھے اس طرح کے معاملات کیے جاتے تھے انہیں تسلی دینے کے لیے کہ اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی نصرت آئے گی فکر مت کرو. تو ایک تو تسلی دینا یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی, ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو تسلی دے اور بڑے کی ذمہ داری زیادہ, مگر ساتھ میں یہ بھی فکر رہتی تھی کہ بڑی مشکل سے ایک کو ادھر لایا ہوں کہیں ادھر نہ چلا جائے کہیں پھسل نہ جائے, اس وجہ سے تشریف لے جاتے. اور تھی رحمت للعالمین, تھی رحمت للعالمین. تو جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم گرم ریت کے اوپر اور پتھریلی زمین پر گھسیٹتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو آپ کے قلب مبارک پر کیا گزرتی ہوں. یہ تو میں نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی, اور پھر لمبی باتیں لمبی باتیں. بوائکاٹ ہوتا ہے پورے خاندان سے کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے سپرد کر دو یا بوائکاٹ. بنو ہاشم سے بوائکاٹ ہوتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اپنا ایک نظام چلایا, بنو ہاشم سب کے سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں رہے, غیر مسلم بھی. ابو طالب اس وقت حیات تھے اور بنو المطلب یہ ایک دوسری شاخ وہ بھی بنو ہاشم کے ساتھ ہو گئی. صرف یہ دو شاخیں, صرف یہ دو قبیلے, دو خاندان ایسے تھے جو شیبے ابی طالب میں اس گھاٹی میں محصور رہے اور چمڑوں کو ابال ابال کر چبا کر کے کھانے کی نوبت آئی. پھر شہادتیں ہونے لگی, مکہ مکرمہ چھوڑ کر کے آپ کو مدینہ منورہ جانا پڑا. اپنا وطن کس کو پیارا نہیں ہوتا, جو لوگ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں, جو لوگ انڈیا میں پیدا ہوئے ہیں, جو لوگ افغانستان میں پیدا ہوئے ہیں, جو جس جگہ پر پیدا ہوا ہے اور پھر صف ہجرت کر کے یہاں آیا ہے, افریقہ میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں, تو یہاں آ کر کے 30-40 سال زندگی گزارنے کے بعد بھی ان کے دلوں میں اپنے وطن کی محبت رہتی ہے. تو جائے پیدائش وہ بھی کوئی عام شہر نہیں, مکہ مکرمہ. مکہ مکرمہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کے اوپر ہر وقت اللہ جل جلالہ وعم منوالہ کی طرف سے 120 رحمتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے, اور پتہ نہیں کتنے فرشتے اترتے ہوں گے اوپر جاتے ہوں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا, مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا. اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مکہ مکرمہ سے باہر نکل گئے رات کی تاریکیوں میں تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا منہ پھیر کر مکہ مکرمہ کی طرف دیکھا اور یہ ارشاد فرمایا کہ یا مکہ تو انک لا حب الارض الی، اے مکہ اس روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب جگہ تو ہے مجھ سے، میرے دل میں جتنی محبت تیری ہے اتنی کسی جگہ کی نہیں ہے، اگر میری قوم مجھے نکلنے پہ مجبور نہ کرتی تو میں تجھے چھوڑ کے کہیں نہ جاتا۔ میں میرے بھائیو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، تھوڑا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشغولی ہو گئی، اللہ تعالی شانہ ان پر کروڑ رحمت نازل فرمائے اور ان کے ساتھ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے دنیا میں آئے اللہ تعالی سب پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کے بارے میں ہم 100% کہہ سکتے ہیں، 100% کہہ سکتے ہیں، 100% کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا میں آئے تھے دوسروں کے لیے جینے کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی قدم اٹھایا، انہوں نے جو کچھ بھی اپنی زبان سے کہا، جو کچھ بھی کیا، اس میں خود غرضی کا تھوڑا سا شائبہ بھی نہیں تھا۔ یہ ایک جماعت ہے جس کے بارے میں ہم 100% یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ جو بھی آیا اس نے کہا کہ انی لکم رسول امین وما اسلکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے ایک امانت دار فرستہ دا ہوں، جو اس نے مجھے کہا ہے وہی میں کروں گا پوری امانت داری کے ساتھ۔ اور رہی بات یہ کہ کچھ لینے کی، تو تم سے تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے جو کچھ چاہیے وہ رب العالمین سے چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے مجھے اس عمل کی مزدوری کا وعدہ کر دیا ہے، اس کے اجر کا وعدہ کر دیا ہے، اس لیے مجھے کسی اور سے کوئی امید نہیں، کوئی لالچ نہیں، کوئی ہرس نہیں، دل میں مجھے کوئی ہوس نہیں، نہ مال کی نہ جاہ کی، کچھ نہیں چاہیے۔ اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ ان انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے جو انصار تھے، ان کے جو معاونین تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے جو رفقا تھے اور ان کے جو معاونین تھے، ان کی قبروں پر بھی کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور اس کے بعد سے آج تک اور آج کے بعد سے قیامت تک اس مشن کو زندہ رکھنے کے لیے اور اللہ کے بندے اعمال صالحہ پر آ جائیں اور اعمال بد سے بچ جائیں، اس کے لیے جتنے لوگ جس لائن کی بھی جو بھی محنتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ علماء ہو یا غیر علماء، اللہ جل جلالہ وعم نوالہ جو چلے گئے ہیں ان کی قبروں پر بھی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کی زندگیوں کو برکتوں سے رحمتوں سے بھر دے، اور اللہ تعالیٰ استقامت کے ساتھ اور ہمت کے ساتھ ان کے تمام وسائل میں برکت دیتے ہوئے مدت مدید تک ان سے یہ کام لیتا رہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت اور اشاعت کے لیے رجال کار تیار کرتا رہے اور ان کو استقامت کے ساتھ اس کام میں لگائے رکھے۔ میں عرض کرنا یہ چاہتا تھا کہ یہ اعمال صالحہ اختیار کرنا اور اعمال بد سے بچنا، اس کے لیے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور یہ اتنا اہم کام تھا کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے اس کے لیے کم و بیش 124,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا کہ میرے بندوں کو جس مقصد کے لیے میں نے پیدا کیا ہے ان پر غفلت طاری ہو جائے، ذہول ہو جائے، ان کو یاد نہ رہے۔ عالم ارواح میں جو انہوں نے میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا، بھول جائیں تو جاؤ تم جا کر کے ان کی یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی کرانے کے بعد پھر بتلاؤ ان کو کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے ایمان اور توحید کے بعد، اور پھر ان کو ترغیب دو، ترہیب بھی دو تاکہ وہ کھڑے ہو جائیں، اور کھڑے ہو جانے کے بعد جو کچھ رکاوٹیں پیش آئے ان رکاوٹوں کو بھی دور کرو، ان کا تزکیہ بھی کرو، انہیں راہیں بھی بتلاؤ جہاں ان کو مشکلات نظر آئے۔ तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आज ये तय कर लो कि जिस काम के लिए अल्लाह ने हमें भेजा है, आज से हमें एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस बात की कोशिश करनी है कि हम इस काम को मकसद बनाकर जिंदगी गुजारेंगे। आमाले सालिहा के दो दर्जे, फर्ज और वाजिब वो तो करना ही है, फराइज में वाजिब भी आ गए, फराइज और ततव्वात, इबादतों को या अहकाम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है, फर्ज और ततव्वो। फराइज में फराइज और वाजिबात आ जाते हैं और ततव्वात में सुनन, मुस्तहब्बात और नवाफिल आ जाते हैं। तो फर्ज और वाजिब को तो हर हाल में करना है और उसके बाद फिर हर मुमकिन कोशिश करनी है कि ज्यादा से ज्यादा सुन्नतें भी जिंदगी में आ जाए, ज्यादा से ज्यादा मुस्तहब्बात भी आ जाए, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल भी आ जाए। और जहां तक बचने की चीजों का ताल्लुक है तो हराम और मकरूह तहरीमी से हर हाल में बचना है और ज्यादा से ज्यादा इस बात की कोशिश करनी है कि जहां तक हो सके मकरूह तंजीह से भी बचना है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। इसके लिए हजरत उलमाए किराम की मजलिसों में बैठो, उनकी बातों को सुनो, दुरूस कुरान दुरूस हदीस के हलकों में बैठो और उलमाए किराम की सरपरस्ती में उम्दा उम्दा किताबें पढ़ो जिनसे हमें पता चले कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और फिर एड़ी चोटी का जोर लगाकर जो काम करने हैं उनको करो, जिन कामों से बचना है उन कामों से बचो, और जहां जिन कामों को करना है वो काम हो नहीं सकते, जिन कामों से बचना है उन कामों से बचा नहीं जा सकता, तो मशाइख की तरफ रुजू करो और मशाइख की तरफ रुजू करके उनकी रहनुमाई हासिल करो और उनकी रहनुमाई के मुताबिक चलो। इंशाअल्लाह सुम्मे इंशाअल्लाह कभी उम्मीद है कि कामयाबी नसीब होगी। अब यहां पर जो है आमाले सालेहा और आमाले बद के बारे में लोगों के जहन में शैतान एक ऐसा ख्याल पैदा कर देता है कि जिसकी वजह से आमाले सालेहा को करने में कोताही हो जाती है और आमाले बद से बचने में कोताही हो जाती है, एक ऐसा ख्याल डाल देता है। आमाले सालेहा को आदमी कब छोड़ेगा, अच्छा अमल करना कब छोड़ेगा, जब उसको यह नजर आएगा कि इस अमल को करने के लिए मुझे कोई दुनियावी फायदा छोड़ना पड़ेगा। फजर की नमाज को कब छोड़ेगा, जब उसकी उसके सामने ये बात आएगी कि अगर मैं फजर की नमाज पढ़ने जाऊंगा तो मुझे आराम छोड़ना पड़ेगा। तो अगर कोई अच्छा काम करना है और बंदा नहीं करता तो इसलिए नहीं करता कि उसके मुकाबले में कोई दुनियावी फायदा है। एक आदमी सुस्त है तो सुस्त आदमी को जब कोई काम करना होता है तो वह ऐसा महसूस करता है कि इस काम को करने में मुझे तकलीफ होगी, लिहाजा ये मेरा नुकसान है, तो मैं इस काम को नहीं करूंगा ताकि मैं इस तकलीफ में न पड़ूं और मुझे आराम मिले, इस काम से मैं बचने की कोशिश करूंगा, फजर पढ़ने की कोशिश करूंगा तो मुझे तकलीफ होगी मेरा आराम जाएगा। और बदनजरी करने में मजा आता है, बदनजरी में मजा आता है, फिल्म देखने में मजा आता है, मूसीकी सुनने में मजा आता है, तो अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो मेरा नुकसान होगा। यानी ये जो अदना दर्जे का नुकसान है ये हर जगह पर ये आएगा। और इसके अलावा फिर बाकी दूसरी जगहों पर ये कि अगर मैं जकात निकालूंगा तो पैसे का नुकसान होगा इसलिए मैं जकात नहीं निकालूंगा, अगर सूद नहीं लूंगा इंटरेस्ट के पैसे नहीं लूंगा तो नुकसान होगा पैसे का इसलिए मैं ले लूंगा, अगर मैं कर्ज अदा कर दूंगा तो मेरा माली नुकसान होगा इसलिए मैं करूंगा, अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मुझे जेल हो जाएगी, जेल हो जाएगी तो मेरा नुकसान होगा। तो इंसान کو اللہ تعالی شانہ نے اچھے اچھے کاموں کو کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے پیدا کیا ہے، پھر بھی انسان اچھے کاموں کو چھوڑتا ہے اور برے کاموں کو کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کی عقل اسے یہ سمجھاتی ہے شیطان اور نفس کی محنت سے کہ اس اچھے کام کو کرنے میں تمہارا نقصان ہے اور اس برے کام سے بچنے میں تمہارا نقصان ہے، اور کوئی شخص بھی نقصان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو ایک بہت بڑا طبقہ مسلموں کا وہ ہے کہ جس کے ذہن میں یہ بات آتی ہی نہیں ہے کہ اس کام کو کروں گا تو دنیاوی نقصان اور نہیں کروں گا تو اخروی نقصان۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا کہ ان کو ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ میں اگر زکات دوں گا تو دنیاوی نقصان، میں انٹرسٹ نہیں لوں گا تو دنیاوی نقصان، اور انٹرسٹ لوں گا تو اخروی نقصان، یا زکات نہیں دوں گا تو اخروی نقصان، یہ بات ذہن میں آتی ہی نہیں۔ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے۔ تو چونکہ اچھے اعمال کرنے میں ان کو دنیاوی نقصان نظر آتا ہے اور چھوڑنے میں اخروی نقصان نظر نہیں آتا، اس لیے آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں۔ برے عمل کو نہ کرنے میں ان کو دنیاوی نقصان نظر آتا ہے اور برے عمل کو چھوڑنے میں ان کو اخروی نقصان نظر نہیں آتا، اس لیے وہ اس کام کو کر لیتے ہیں۔ اور ایک دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کے ذہن میں دنیاوی نقصان بھی آتا ہے اور اخروی نقصان بھی آتا ہے، میں اگر زکات نہیں دوں گا تو آخرت کا میرا نقصان ہوگا اور اگر زکات دے دوں گا تو دنیا کا نقصان ہوگا، یہ ذہن میں آتا ہے، آتا ہے ذہن میں، اگر میں انٹرسٹ کے پیسے لوں گا تو میرا آخرت کا نقصان ہے اور انٹرسٹ کے پیسے اگر نہیں لوں گا تو میرا دنیا کا نقصان ہے، آتا ہے ذہن میں کہ ایسا کرنے میں دنیا کا نقصان ہے، ایسا کرنے میں آخرت کا نقصان ہے، پھر بھی وہ دنیا کے نقصان کو مقدم کرتے ہیں اور ایسا سمجھتے ہیں کہ بھئی دنیاوی نقصان تو ابھی ہونے والا ہے، اخروی نقصان بعد میں، بعد کی بات بعد میں دیکھی جائے گی۔ ایسا بولتے نہیں، ایسا سوچتے نہیں، لیکن اندر سب کانشیسلی یہی بات ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی فرما برداری کرنے میں میرا دنیاوی نقصان ہے اور اللہ کی نافرمانی کرنے میں میرا اخروی نقصان ہے، لیکن اخروی نقصان تو ابھی بہت بعد میں ہوگا، بہت بعد میں، پتہ نہیں کب مروں گا، ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو میں کئی سو سال دنیا میں زندہ رہنے والا ہوں، اس لیے اس وقت کا جو پرابلم ہے اسے تو ہم سالو کر لیں، بعد میں پھر توبہ کر لیں گے، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اگر میں نے زکات نہیں نکالی تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، بعد میں جا کر کے معافی مانگ لیں گے، ابھی حساب بعد میں کر کے پھر ادا کر دیں گے جب برکت دے گا اللہ۔ لیکن اگر ہم نے زکات نکالی اور زکات نکالنے کی وجہ سے گھر میں فاتح ہو گئے تو اس کا اس پرابلم یہ تو فوری پرابلم ہے، اس کا تو کوئی سولوشن نہیں، یہ شیطان اور نفس کی چال ہے۔ اب اس کو میں مختصر الفاظ میں عرض کر دوں، شیطان اور نفس ہمارے ذہنوں میں یہ بات بٹھاتے ہیں کہ اللہ کی فرما برداری کرنے سے اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے آخرت کا فائدہ ہے، دنیا کا نہیں، جو فائدہ دیکھنا ہے آخرت میں، اور اللہ کی فرما برداری کو چھوڑنے سے اور اللہ کی نافرمانی کو کرنے سے دنیا میں کوئی نقصان نہیں، آخرت میں نقصان ہے۔ اب جب آخرت کا فائدہ ہے، آخرت کا نقصان ہے، وہ بہت دیر کے بعد ہونے والا ہے، وہ بعد میں دیکھ لیں گے، فی الفور جو میرا پرابلم ہے وہ تو دنیا کا ہے۔ لہذا اگر اللہ کی فرما برداری کرنے میں دنیا کا نقصان ہوتا ہے تو ہم فرما برداری نہیں کریں گے، اور اگر اللہ کی نافرمانی کرنے میں دنیا کا فائدہ نظر آتا ہے تو اللہ کی نافرمانی کریں گے۔ اور پھر یہ झूठ बोल रहे हैं। क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? अगर सच बोलेंगे तो नुकसान होगा दुनिया का, और झूठ बोलेंगे तो दुनिया का फायदा होगा। किसी पर तोहमत लगा दी, भाई क्यों तोहमत लगा दी आपने? इसलिए अगर तोहमत नहीं लगाएंगे तो हमारा दुनिया का नुकसान है, और तोहमत लगाएंगे तो दुनिया का फायदा है। शकील भाई के साथ हमारा मुकाबला है और शकील भाई तरक्की कर रहे हैं, तब एक ही बात नजर आ रही है कि अगर इन पर तोहमत लगा दी, ब्रेक लग जाएगी इनकी तरक्की में, तो हमारा दुनिया भी फायदा, और अगर तोहमत ना लगाई तो ये तरक्की की राह पे गामजन रहेंगे, दुनिया का नुकसान हमारा। यानी कुछ भी करने का मौका आता है तो जहन यही कहता है कि अगर मैंने ये अल्लाह की नाफरमानी की तो मेरा दुनिया का फायदा, और अगर नहीं की तो दुनिया का नुकसान। और ये फौरी चीज है, ये इस वक्त की चीज है। आखिरत का मामला तो बहुत देर के बाद है, जब रूह निकलेगी, रूह निकलने के बाद कब्र में जाएंगे, कब्र में जाने के बाद फिर हशर में आएंगे। यानी बहुत से लोगों के जहनों में तो ये बात आती है, उन बहुत से लोगों के जहनों में तो ये ख्याल भी नहीं आता कि अल्लाह दुनिया में पकड़ लेगा, ये ख्याल तो आता ही नहीं, मगर ये ख्याल भी नहीं आता कि मौत के वक्त क्या होगा, ये ख्याल भी नहीं आता कि कब्र में क्या होगा। ये शैतान की चाल है, इससे अगर ये ख्याल आए कि मौत के वक्त क्या होगा तो फिर भी वो नुकसान करीब आ गया, और अगर ये ख्याल आए कि कब्र में क्या होगा तो नुकसान करीब आ गया। तो शैतान ये ख्याल लाता है कि ये सारे मामलात तो कियामत के दिन तय होने हैं, बहुत दूर अभी, बहुत दूर। इसीलिए आप में से हर शख्स यहां बैठे हुए हैं, सोचिए, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, सोचिए कि जब भी आखिर की पकड़ का मामला आता है और हम सोचते हैं कि यार ये गलत काम है, पकड़ होगी, तो कियामत का दिन जहन में आता है, मौत जहन में नहीं आती, कब्र जहन में नहीं आती, कियामत का दिन ये कौन लाता है? शैतान। और शैतान ये लाकर के इतना लंबा फासला दिखाता है कि भाई ओ इस नाफरमानी के नतीजे में पकड़ तो कयामत के दिन जाकर के होने वाली है, लेकिन अगर मैं फर्मा बर्दारी करूंगा तो मेरा तो नुकसान आज ही बेड़ा गर्क हो जाएगा, आज ही बीवी बच्चों को खिलाने के लिए घर में कुछ नहीं है, इसने मुझे झूठ बोलना ही पड़ेगा, इसने मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी, इसने मुझे खयानत करनी ही पड़ेगी। इस सिलसिले में सबसे पहली गुजारिश ये है कि इस ख्याल को आप बदलिए, इस ख्याल को बदलिए, ये इसलाह करने की जरूरत है इस ख्याल की। पहले तो अपने दिल दिमाग में ये बात बिठाइए कि अगरचे अल्लाह की नाफरमानी में मुझे दुनियावी नफा नजर आ रहा है, अगरचे अल्लाह की नाफरमानी में मुझे दुनियावी नफा नजर आ रहा है, लेकिन यह मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह की नाफरमानी करके किसी को नफा हासिल हो सकता है। और अगरचे मुझे अल्लाह की फरमा बरदारी में दुनियावी नुकसान नजर आ रहा है, मगर ये मुमकिन ही नहीं है कि बंदा अल्लाह की फरमा बरदारी करे और उसका दुनियावी नुकसान हो। ये जहन बनाने की जरूरत है। अगर मैंने झूठ नहीं बोला, अगर मैंने खयानत नहीं की, अगर मैंने चोरी नहीं की, तो घर में बीवी बच्चे आज फाके से रहेंगे, ये नुकसान नजर आ रहा है, फाके से रहेंगे। और अगर मैंने चोरी कर ली, अगर मैंने खयानत कर ली, झूठ बोल करके ये कुछ मैंने हड़प कर लिया, तो बीवी बच्चों को खाने को मिलेगा, यानी उनको राहत मिलेगी, पेट भरेगा उनका। तो अपने आप को समझाइए कि नामुमकिन है, अल्लाह की नाफरमानी में सोल्यूशन नहीं है और अल्लाह की फरमा बरदारी में प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने आप को यह समझाइए कि मुझे जो कुछ शैतान दिखा रहा है, मुझे जो कुछ नफ्स दिखा रहा है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं। भाई आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है, किसी पर भरोसा हो जाता है, किसी आलिम पर आपको भरोसा हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है, आपके उस्ताद हैं और बहुत भरोसा हो गया, आपको 15-20 साल का तजुर्बा है, अपने शेख पर आपको एतिमाद हो गया, शेख को अपने मुरीद पर एतिमाद हो गया कि इसे मैं 25-30 साल से आजमा चुका हूं, मुझे पूरा भरोसा है इस पर। बीवी को शोहर पे, शोहर को बीवी पे, दोस्त को दोस्त पे। तो क्या यह कहते हुए आपने अपनी जिंदगियों में लोगों को नहीं सुना कि मुझे इस पर इतना भरोसा है कि यह रात कहे तो रात और दिन कहे तो दिन, नहीं सुना है आपने? यानी दिन को भी अगर यह कहे कि रात हो गई है तो मैं मेरी आंखों को झुठला दूंगा, मगर यह झूठा है ऐसा नहीं कह सकता। तो अल्लाह के एक बंदे के बारे में आप ये कह सकते हैं कि ये रात कहे तो रात और दिन कहे तो दिन, तो खाली के कायनात के बारे में ये बात क्यों नहीं कह सकते? खाली के कायनात के बारे में क्यों नहीं कह सकते जो ये कहता है कि मेरी फरमा बरदारी में कभी प्रॉब्लम नहीं आ सकता और मेरी नाफरमानी कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता, सोल्यूशन मेरी फरमा बरदारी में है और प्रॉब्लम मेरी नाफरमानी में है। जो भी नक्शा आपके सामने आए, आपकी अकल जो कुछ कहे, नफ्स आपको जो पट्टी पढ़ाए, शैतान आपको जिस रुख पे ले जाना चाहे, आप मुकाबला कीजिए और एक ही बात रखिए कि मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा है। मेरे अल्लाह का कुरान कहता है कि वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुकहु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह। कितना वजन है इस कलाम में। وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا। सोल्यूशन तो सिर्फ तकवे में है। अल्लाह कहता है وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا। जो शख्स तकवा इख्तियार करता है, अल्लाह की नाफरमानी से बचता है, अल्लाह की फरमा बरदारी इख्तियार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए एग्जिट बनाएंगे, प्रॉब्लम से निकलने के लिए एग्जिट बनाएंगे। وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, और उसकी जो भी जरूरत होगी उसे ऐसे तरीके से, ऐसी जगह से पूरी फरमाएंगे कि उसे गुमान भी नहीं होगा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसको काफी है। अल्लाह पे भरोसा करता है, क्या अल्लाह पे भरोसा करता है कि मैं अल्लाह की फरमा बरदारी करूंगा तो मुझे अल्लाह पे भरोसा है कि वो मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेगा, वो वादा खिलाफी नहीं करता, वो बेमुरुवत बेगैरत नहीं है। उसने तो हदीसे कुदसी में मुझसे ये कहा कि मेरा बंदा मेरी तरफ एक बालिश बढ़ता है तो मैं उसकी तरफ एक हाथ बढ़ता हूं, वो मेरी तरफ चलकर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ के जाता हूं। मुझे मेरे अल्लाह पे भरोसा है और ये मेरी अकल जो बहुत आला सोच मुझे दिखा रही है, ये मेरी अकल का काम नहीं है, ये शैतान और नफ्स का काम है। घर में फाका है या घर में फाके का अंदेशा है, मगर आप झूठ नहीं बोले। घर में फाके का अंदेशा है, आपने चोरी नहीं की। घर में फाके का अंदेशा है, आपने खियानत नहीं की। दो बातों में से एक बात होगी, या तो अल्लाह जल्ला जलालुहु वाम मनवालुहु रात को सोने से पहले हर एक का पेट भर देगा या हर एक के दिल को सब्र से भर देगा। दो बातों में से एक बात जरूर करेगा। पेट भरने से तकलीफ महसूस नहीं होगी और दिल के सब्र के भर जाने से भी तकलीफ महसूस नहीं होगी। मकसद तो तकलीफ से बचना है। या तो अल्लाह रोजी पहुंचाएगा या अल्लाह सब्र पहुंचाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भरोसा रखो अल्लाह पे। और अल्लाह जल्ला जलालुहु अम्मा नवालुहु सिर्फ आजमाइश की शक्लें पैदा करते हैं। देखो अल्लाह का ये कानून है कुरान में, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, अल्लाह तआला शानहु किसी की ताकत से ज्यादा उसको आजमाइश में नहीं डालते। अल्लाह की जात तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। वहां बेइंसाफी का एक जर्रा नहीं, वहां जुल्म का एक जर्रा नहीं। आप मेडिसिन पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में और फर्स्ट ईयर में है, तो आपका ट्यूटर, आपका लेक्चरर, आपका प्रोफेसर जानता है कि मेरा स्टूडेंट फर्स्ट ईयर का है, तो वो उसे सेकंड ईयर के सिलेबस का इम्तिहान नहीं दिलाएगा, इसलिए कि वो जानता है कि मेरे स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी फर्स्ट ईयर का पेपर लिखने की है, ना कि सेकंड ईयर के पेपर लिखने की। तो जब एक इंसान एक दूसरे इंसान को उसकी एबिलिटी से ज्यादा नहीं आजमाता, तो खाली के कायनात अपने बंदों को उनकी एबिलिटी से ज्यादा कैसे आजमाएगा? अगर कोई आजमाइश आए तो घबराओ मत, अगर कोई आजमाइश आए तो घबराओ मत, ये समझ लो कि इस आजमाइश को भेजने से पहले अल्लाह ने मुझे इस आजमाइश के लिए तैयार कर दिया है। भाई इम्तिहान दिलाने से पहले तो टीचर तालिब इलम को तैयार करता है, तैयार किए बगैर कोई इम्तिहान नहीं दिलवाता, अल्लाह ने मुझे तैयार कर दिया है, मैं तैयार हूं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अली मजमईन के ज़हनों में यही बात थी। तो अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु अपने बंदों के ऊपर ऐसे नक्शे भेजते हैं, नक्शे नक्शे भेजते हैं। जैसे एक उस्ताद है, वो अपने तालिब इल्मों को आजमाता है, तो वो ये कहते हैं कि देखो भाई तुम बहुत मेहनत करना है, ऐसे सवाल भी आ सकते हैं और ऐसे सवाल भी आ सकते हैं और ये भी पूछा जा सकता है और वो भी पूछा जा सकता है। तलबा से खूब मेहनत कराता है, लेकिन पूछिए यहां कई उलमा बैठे हुए हैं जो दारुलूमों के अंदर पढ़ाते हैं और जो हर साल पेपर बनाते हैं, पेपर बनाते वक्त हर उस्ताद अपने क्लास की एबिलिटी को सामने रखकर के सवाल पूछता है। उनको तैयारी में मेहनत कराने के लिए बहुत कुछ बोलता है, आजमाता भी है कि देखते हैं कि कोई मोतरिज है या नहीं, किसी को एतराज होता है या नहीं। अल्लाह जल्ल जलालुहु आम नवालुहु भी आजमाइश की शक्लें पैदा करते हैं। जैसे हजरत इब्राहिम अलैहि सलातु वस्सलाम और इस्माइल अलैहि सलाम के लिए शक्ल पैदा कर दी कि मुझे गले पे छुरी चलानी है और मेरे अब्बा मेरे गले पे छुरी चलाने वाले हैं, आजमाइश की शक्ल पैदा कर दी। और सिर्फ ये देखना चाहा कि मेरा बंदा अब क्या करता है। इब्राहिम अली सलाम अपने फायदे के लिए कि नहीं मैं अगर गली मेरे बेटे के गले पे छुरी चलाऊंगा तो मेरा बेटा मर जाएगा, मेरा नुकसान है दुनियावी। और इब्राहिम इस्माइल अली सलाम ये सोचे कि ना मैं अगर मेरे अब्बा की बात मान लू कि अल्लाह ने ये फरमाया है और मैं अपनी गर्दन को पेश कर दूं और गले पे छुरी चल गई तो मेरा नुकसान है, जवानी में मैं तो मर जाऊंगा, ये एक इम्तिहान था ना। लेकिन दोनों बाप बेटों ने क्या किया? अल्लाह जल्ल जलालुहु आम मनवालुहु जब कोई हुक्म फरमाते हैं उसमें नुकसान नहीं हो सकता। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम लेट गए ये समझकर कि अब मैं चंद सेकंड का मेहमान हूं, और इब्राहिम अली सलातु वस्सलाम ने गर्दन पे छुरी चलाई बहुत जोर देकर यह समझ करके मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूं। बस अल्लाह इतना ही देखना चाहते थे। फलम्मा असलमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहिम कद सद्दक्तर रुइया इन्ना कदालिक नज़िल मुहसिनीन। फलम्मा असलमा, बस सबमिट हो जाए, सबमिट हो जाए, बस हो गया, हम अल्लाह जो चाहते हैं हम करने के लिए तैयार है, भूख भी है, जरूरत भी है, किराया अदा करने के लिए भी पैसे नहीं है, मगर अब ये झूठ बोलकर धोखा देकर प्रॉफिट बनाने का मौका आ गया है, नाजायज तरीके से मैं नहीं करूंगा। बस ये करना आपका काम है और खजानों को खोलकर आपकी जरूरतें पूरी करना अल्लाह का काम है। बस आज की नशिस्त में यहीं तक मैं जाऊंगा, नमाज का वक्त भी हो गया है, ये मजमून अभी आगे और चलेगा, जो 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 चीज मैं जहन में लेकर के आज आया था तो वहां तक अभी पहुंचा नहीं हूं। क्या अर्ज किया मैंने आज, آج میں نے عرض یہ کیا کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ ان کاموں کو کرنے کے لیے جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور ان کاموں سے بچنے کے لیے جن سے وہ ناراض ہوتا ہے. کن کاموں سے راضی ہوتا ہے؟ ان کاموں سے راضی ہوتا ہے جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے. ان کاموں سے ناراض ہوتا ہے جن کاموں کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا. اعمال صالحہ سے راضی ہوتا ہے، معاصی اور گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اب ایک شخص یہ جانتے ہوئے بھی، مومن جانتے ہوئے کہ اعمال صالحہ سے اللہ راضی ہوتا ہے پھر بھی کیوں نہیں کرتا، اور گناہوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے پھر بھی کیوں نہیں چھوڑتا؟ اس لیے نہیں کرتا اور اس لیے نہیں چھوڑتا کہ اس کے ذہن میں شیطان اور نفس یہ بات ڈالتے ہیں کہ اس کام کو کرنے سے تمہارا یہ نقصان ہے اور اس کام کو چھوڑنے سے تمہارا یہ نقصان ہے، دنیاوی نقصان، بس آخرت کا کوئی فکر خیال ہی نہیں آتا. اور کچھ لوگوں کے ذہن میں آخرت کا خیال بھی آتا ہے کہ اس کام کو کرنے سے دنیاوی نقصان ہے مگر چھوڑنے سے اخروی نقصان، اس کام کو چھوڑنے سے دنیاوی نقصان ہے مگر کرنے سے اخروی نقصان، یہ خیال آتا ہے. مگر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی مسئلہ آج کا ہے، آج حل کر لو نا، آج جھوٹ بول کر کے پیسے کما لو، بیوی بچوں کو کھانا کھلا دو، کرایہ دینا ہے ادا کر دو، قرض ادا کرنا ہے ادا کر لو، گناہ بعد میں توبہ کر لیں گے. جس کو دھوکہ دے کر کے پیسے لے رہے ہیں اس کو دے دیں گے واپس، تصدق کر دیں گے. آخرت تو بھی بہت دور ہے. تو خود کو کیا سمجھاؤ؟ خود کو یہ سمجھاؤ کہ اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر پرابلم سالو کرنا چاہتے ہیں آپ، اور اللہ کی نافرمانی کر کے پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں. پرابلم اللہ کی نافرمانی کر کے اور اللہ کی فرما برداری کو چھوڑ کر سالو نہیں ہوتے. مسائل حل ہوتے ہیں اللہ کی فرما برداری سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنے سے. اور جو اللہ کی فرما برداری کو چھوڑتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں قدم رکھتا ہے، تو یہ پرابلم سالو نہیں ہوگا، سالو ہوتا ہوا نظر آئے گا، یہ پرابلم بڑھے گا. بس اس کی ایک مثال دے کر کے ختم کرتا ہوں. یہ بالکل ایکزیما کی طرح ہے، ایکزیما کی طرح. ڈاکٹر صاحب کہیں گے کہ مت کھجاؤ، مت کھجاؤ، مت کھجاؤ، اسکریچ مت کرو ایکزیما کو، اس لیے کہ کھجانے میں جو مزہ آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے، تو تم ایسا سمجھتے ہیں کہ کھجائے نہیں تو پرابلم ہے، کھجلی ہو رہی ہے. پر پرابلم کو سالو کرنے کا طریقہ یہ کہ کھجاؤ، پرابلم بھی سالو ہوگا اور مزہ بھی آئے گا. ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں، تم کو مزہ تو آئے گا تھوڑی دیر کے لیے مگر پرابلم بڑھے گا. تو انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام باطن کے طبیب ہیں اور علماء کرام ان کے وارث ہیں، وہ بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کو اللہ کی نافرمانی میں فائدہ نظر آ رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فائدہ ہوگا، بعد میں پرابلم بڑھے گا، پرابلم سالو بڑھے گا پرابلم. تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے پھر ہم کیا کریں؟ تو ڈاکٹر صاحب یہ کہیں گے کہ دیکھو، یہ کھجانا بند کرو، اس کے اوپر یہ آئنمنٹ لگاؤ. اب آج کل تو آئنمنٹ میں بہت ماشاء اللہ ترقی ہوئی ہے، لیکن ایک زمانے میں جب وہ آئنمنٹ لگاتے تھے نا تو وہ جلن ہوتی تھی. تو کھجائے تو مزہ آئے اور آئنمنٹ لگائے تو جلن ہو. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس مزے میں مت پڑو، اس لیے کہ مزہ ایک یہ سپرفیشل ہے، مزے سے جب فارغ ہوں گے تو یہ بہت جلن ہوگی تم کو اور یہ بیماری بڑھے گی. اور اگر آپ آئنمنٹ لگائیں گے تو جلن ہوگی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن دھیرے 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 یہ پرابلم آپ کا سالو ہوگا. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اور ان کے وارث علماء کرام بھی ہمیں یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنے میں تھوڑی دیر کا نفع ہوگا، تھوڑی دیر مزہ آئے گا، لیکن یہ پرابلم بہت بڑھے گا. اور اگر اللہ کی فرما برداری کر کے تھوڑی جلن ابھی محسوس کر لیں گے، تھوڑی کڑواہٹ ابھی محسوس کر لیں گے، تو انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ نفع ہی نفع ہے اور پرابلم کا کہیں نام و نشان نہیں. اللہ جل جلالہ وعم نوالہ یہ حقیقت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہمیں عمل صالحہ کی خوب توفیق دے. میرے بھائیو فرائض واجبات کا خوب اہتمام کرو, حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچو, اور اس پر مزید یہ کہ آپ حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچنے کی کوشش کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں, فرائض اور واجبات کو ادا کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. ناکام نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر ناکام بھی ہو رہے ہیں پھر بھی میری آپ سے درخواست یہ ہے, اپنی ذات سے بھی درخواست یہ ہے کہ انتظار مت کرو کہ جب فرائض اور واجبات کنٹرول میں آ جائیں گے اور حرام اور مکروہات تحریمیہ کنٹرول میں آ جائیں گے تب جا کر میں سنت اور مستحب اور نفل, نہیں, سیملٹینیسلی محنت کرنی ہے, فرض کی بھی, واجب کی بھی, حرام سے بچنے کی بھی, مکروہات تحریمیہ سے بچنے کی بھی, اور سنن کی بھی, مستحبات کی بھی اور نوافل کی بھی, یہ سیملٹینیسلی محنت کرنی ہے. تلاوت بھی خوب کرو, ذکر بھی خوب کرو, چلتے پھرتے بھی اللہ کا نام لو, ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے اپنا سینہ بھر, جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. ذکر اللہ بھی خوب کرو, تلاوت بھی خود خوب کرو, نفل نمازیں بھی پڑھو, تہجد پڑھو, اشراق پڑھو, اور جو ضروری ہے فرض نمازیں پڑھو, قضا بھی کرو, زکات بھی ادا کرو, اور پچھلی جو زکاتیں باقی ہیں وہ بھی ادا کرو. حقوق اللہ, حقوق العباد, ہر چیز سے اپنے آپ کو پاک صاف کر لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے. اللہ تعالی شانو ہم سب کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين, والعاقبة للمتقين, والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك, يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما بقيتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين, وأن تغفر لنا وترحمنا. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. رحمك كرمك يسر سهولتك عفو عافيتك فضل و عنايتك حفظ و امان کا معاملہ فرما. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. الہ العالمین صراط مستقیم پر چلنے کی, جمنے کی, چلانے کی, جمانے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین علماء کی, علم کی قدردانی نصیب فرما. الہ العالمین ان کی صحبتوں بیٹھ کر دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. الہ العالمین اس کے بعد اس پر چلنے والا بنا دے. الہ العالمین برے اعمال سے حفاظت فرما, برے اعمال سے حفاظت فرما, تیری نافرمانی سے حفاظت فرما, تیری نافرمانی کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. الہ العالمین اچھے اعمال کی رغبت پیدا فرما, فرائض واجبات کے ساتھ سنن اور مستحبات اور نوافل کا اہتمام کی بھی توفیق عطا فرما. الہ العالمین عجب سے, خود پسندی سے, کبر سے, غرور سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین عاجزی نصیب فرما, تواضع نصیب فرما. الہ العالمین تیری محبت نصیب فرما. الہ العالمین تیری محبت عطا فرما, تیری معرفت عطا فرما, تیرا تعلق نصیب فرما. الہ العالمین ہمارے قلوب کا تزکیہ فرما دے, ہمارے اعمال کی اصلاح فرما دے, ہمارے ظاہر کی باطن کی دونوں کی اصلاح فرما دے. الہ العالمین ہم سب کے حال پر رحم فرما دے. الہ العالمین دنیاوی اخروی صاحب سے, دنیاوی اخروی آزمائشوں سے, دنیاوی اخروی آفات بلیات سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین کورونا وائرس سے ہماری حفاظت فرما. الہ العالمین کورونا وائرس سے ہمارے سب متعلقین کی حفاظت فرما, کورونا وائرس سے پوری امت کی حفاظت فرما, کورونا وائرس سے تمام انسانوں کی حفاظت فرما. الہ العالمین اس صفحہ ارضی سے کرونا وائرس کو کی وبا کو ختم فرما الہ العالمین اس کو ختم فرما الہ العالمین اس سے بڑی مصیبتوں سے مستقبل میں ہماری حفاظت فرما الہ العالمین اس جیسی مصیبتوں سے بھی حفاظت فرما الہ العالمین الہ العالمین جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما الہ العالمین جو موت کے قریب ہیں اور موت مقدر میں ہیں الہ العالمین انہیں کلمہ والا حسن خاتمہ نصیب فرما ولایت والا حسن خاتمہ نصیب فرما الہ العالمین الہ العالمین جو انتقال کر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما الہ العالمین ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ ہمارے محبین ہمارے محسنین الہ العالمین ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما الہ العالمین ان سب کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں ان کے اعمال صالحہ میں خوب برکت عطا فرما انہیں کسی کا محتاج نہ بنا انہیں سکون والی اعمال صالحہ والی تیری محبت والی تیرے تعلق والی زندگی نصیب فرما اور اے ارحم الراحمین جو تیرے دربار میں آ چکے ہیں انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین بہت علماء اور بہت اللہ والے گزشتہ چند مہینوں میں الہ العالمین اٹھا لیے گئے ہیں الہ العالمین الہ العالمین ہماری شامت اعمال کی وجہ سے ہے کہ ہم ایسی مقدس شخصیت سے محروم ہو گئے الہ العالمین الہ العالمین مزید محرومی سے ہماری عبادت فرما الہ العالمین تیرے نیک بندے تیرے متقی بندے الہ العالمین تیرے صاحب علم اور صاحب فضل بندے جو دروہ زمین پر موجود ہے الہ العالمین ان کی عمر میں برکت عطا فرما ان کے علوم میں برکت عطا فرما ان کے فیوز میں برکت عطا فرما ان سے زیادہ ہمیں فیضیاب فرما الہ العالمین محرومی سے ہمیں بچا لے محرومی سے ہمیں بچا لے محرومی سے بچا لے الہ العالمین نیکیوں کی اعلیٰ درجے کی رغبت پیدا فرما اور الہ العالمین بدیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما الہ العالمین اس جمع ہونے کو ہماری اصلاح کا ہماری تزکیہ کا تیری محبت کے حصول کا ہماری آخرت کے بننے کا دنیا سے بے رغبتی نصیب ہونے کا ذریعہ بنا دے اے ارحم الراحمین حاسدین کے حسد سے شریروں کے شر سے مفسدین کے فساد سے فتنوں کے فتنے سے آزمائش میں مبتلا کرنے والوں کی الہ العالمین آزمائشوں سے ہماری حفاظت فرما ہماری ہر نوع کی حفاظت فرما ہماری ہر نوع کی حفاظت فرما ہماری ہر نوع کی حفاظت فرما اے ارحم الراحمین جو مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہم انا نسألک من الخیر کل عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کل عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم اللهم انا نسالك من خير ما سالك عبدك ونبيك ونعوذ بك من شر ما عاذ منه عبدك ونبيك اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك ان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.